بلایا، انہوں نے کہا کہ کیا قصہ تھا جو تم رات میں، وہ اس قسم کی جاسوسی جائز ہے. ایک چیز ہے حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے آیت کریمہ میں ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، لیکن حاکم وقت خطرہ محسوس کرتے ہوئے کسی شخص کے خلاف جاسوسی کرا سکتا ہے اور کر سکتا ہے، اس وجہ سے وہ رات میں، ورنہ کسی کے گھر میں کان لگا کر کے سننا یہ بھی ایک چیز ہوئی، ظاہری طور پر غلط بات معلوم ہو رہی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ بات سنی تو انہوں نے اس کو بلایا صبح، اور اس زمانے میں کوئی ہیرا پھیرے کی بات نہیں تھی، کھل کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ حالت ہے، میں نوجوان ہوں، میرے شوہر جنگ پر آپ نے ان کو بھیجا ہوا، اتنے دن سے وہ غائب ہیں. تو حضرت حفصہ اپنی لڑکی کو پیارے رسول کی زوجہ مطہرہ کو بلا کر کے بلا بھیجا اور کہا بیٹا بتائیں کتنے دن تک عورت اپنے شوہر سے الگ رہ سکتی ہے. انہوں نے شرما کر کے کہا کیا بتا اللہ کا نمن غیری، والد محترم میرے کسی اور سے یہ بات مسئلہ پوچھ لیتے آپ، لیکن لڑکی بات بیٹی تھی. انہوں نے کہا کہ نہ دین، حضرت نے کہا نہیں یہ دین کا معاملہ ہے بتاؤ. تو حضرت حفصہ نے کہا لا اکثر من اربعۃ اشہر واجب، چار مہینے اور دس دن سے زیادہ نہیں، اور وہ بھی بہت بڑی فقاحت کی بات آپ نے فرمائی حضرت ام سلمہ نے. انہوں نے یہی کہا، دیکھیے عدت جو شریعت میں رکھی گئی ہے متعلقہ کی وہ تین مہینے ہیں، اور وفات شدہ مرد کی بیوی کی عدت کیا ہے؟ چار مہینے دس دن. تو گویا یہ آخری اللہ تعالیٰ نے جو حد مقرر کی ہے، اس سے زیادہ عورت کو صبر کا حق نہیں ہے یا صبر کی طاقت نہیں، اس وجہ سے جتنے دن تک صبر کرنا اس کو ضروری ہے اس سے زیادہ نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ نہیں جی چار مہینے دس دن کے بعد ان کو واپس آنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو اس زمانے میں اختلاف آیا کہ اب یہ غنیمت کے مال ان کو دیے جائیں یا بیت المال میں اس کو رکھا جائے، یا یہ سلف مقتول کے سامان کو قاتل کو دیا جائے جنہوں نے ان کو قتل کیا ہے نہ دیا جائے. اسی زمانے سے اختلاف آتا ہے. تو بہرحال مسئلہ یہ رہا کہ اگر حاکم اس وقت بھی سب کچھ خرچ کر لینے کے بعد بھی مزید تشجیع اور ہمت افزائی کے لیے اگر یہ قانون وقتی طور پر لاگو کر رہے ہیں تو جائز ہوگا. اس زمانے میں اسلامی حکومتیں اللہ تعالیٰ قائم کرے اور پورے طور پر اسلامی حکومت چلے، تو پھر اس وقت بھی یہ قانون لگایا جا سکتا ہے، جبکہ پورے طور پر چھوٹے سے بڑے اسلحہ کی تیاری حکومت کرتی ہے اور ان کو تنخواہیں دیتی ہے. کبھی زندگی میں ایک جنگ کا موقع ملا تو پھر اس میں اگر نہ بھی دے غنیمت کا مال اور وہ خود حکومت کا مال ہو تو وہ بہت سے فقہاء نے کہا ہے کہ نہیں جائز ہے، حکومت اس کو لے سکتی ہے. اور اگر کچھ لوگوں کو خاص اکرام یا خاص عزت کر کے ان کے کارناموں کی بنا پر مزید کچھ انعامات دے تو الگ چیز ہے. یہ اس زمانے میں تھا جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آپ کے زمانے میں سب کچھ خرچ خود غازی اور مجاہد لوگ برداشت کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں بھی یہ قانون لاگو کیا جا سکتا ہے مصلحتاً حاکم وقت کے کرائے کے مطابق اگر چاہیں تو. مولانا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فی قصت قتل ابی جہل قال فابتدراه بسیفهما حتی قتلاه. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں فی قصت قتل ابو جہل، جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل کے قتل کے قصے کا بیان کرتے ہوئے انہوں نے، بخاری شریف کی روایت ہے فابتدراه بسیفهما حتی قتلاه. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بخاری شریف کی لمبی آیت میں ہے کہ جنگ کی صفیں لگ رہی تھی، دشمن ایک طرف تیار تھے، مسلمان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیں ٹھیک کر رہے تھے. وہ عید غدو سمن یہ حضرت یہ جنگ احد کے موقع پر آیت نازل ہوئی، لیکن اس موقع پر اسی معنی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کے نام پر جہاد کرو. وَإِنِّي لَأَرَى مَصَارِعَ الْقَوْمِ، میں دیکھ رہا ہوں جہاں جہاں فلا فلا لوگ قتل ہوئے ہیں. حضرت ابو پیار رسول نے ابو جہل کے بارے میں کہا کہ ابو جہل یہاں قتل ہوگا، جگہ اس کی. تو کہتے ہیں حضرت صحابی کہتے ہیں واللہ قسم کھا کر کے کہا کہ جہاں جہاں پیار رسول نے جن کا نام لے کر کے کہا تھا یہاں وہ قتل ہوں گے، ان کی لاشیں وہاں پڑی تھی اور دھوپ کی وجہ سے وہ کالی ہو رہی تھی. یہ پورا انہوں نے قصہ بیان کیا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ کی صفیں لگ رہی تھی، دیکھا میں نے کہ دائیں طرف ایک چھوٹا بچہ ہے، کم سن نوجوان، اور بائیں طرف بھی کم سن نوجوان. مجھے گھبراہٹ ہوئی، میں نے سوچا کہ کوئی طاقتور آدمی ہوتا تو ہو سکتا ہے میری مدد بھی کرتا، دشمن اگر مجھے گھیر لیتا مدد بھی کرتا. تو اتنے میں کہتے ہیں جو ہمارے دائنے طرف سے اس نے کہا یا امی چچا محترم ابو جہل کہاں ہے، اگر وہ نظر آئے تو ہمیں بتائیے. تو کہتے ہیں پھر دوسرے نے کہا کہ ہاں بتائیے گا ہمیں بھی بتائیے گا تو کہتے ہیں کیا کرو گے کہا واللہ ہم نے قسم کھایا کہ اگر اس کو دیکھیں گے تو قتل کی بغیر نہیں چھوڑیں گے کہا اس کے بعد میرا دل اتنا مطمئن ہوا کہ میں نہیں چاہتا کہ ان کے علاوہ کوئی اور دائیں بائیں میرے ہوتا کہا اتنے میں ابو جہل اپنے ایک سفید اور سرخ اونٹ پر جمل اور سفید سرخ اونٹ پر فخر کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا تھا ہم نے اشارہ کیا فبتدرا ہو بے صحیح ہی ماں حتا پترا ہوا بخاری شریف کی دوسرے نے آیا تھا فبتدرا کٹ سخری باش کی طرح گویا ان دونوں نے تیزی سے اس کے اوپر حملہ کیا یہاں تک کہ اس کو مار دیا اور روگے پڑا الى رسول سمن صرف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحیح بھی ہے کہ وہ ابھی وہ گویا جانکنی کے عالم میں تھا ہوش تھی اس کو ہوش تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود چھوٹے تب کے تھے وہ وہاں سے گزرے اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور اس کو قتل کرنا چاہا تو اس نے یہ بھی کہا یعنی دیکھیے جہالت کا ابو جہل نام ہی تھا کہ جہالت کا باپ تھا وہ جہالت کا پڑیا اس کو اس نے کہا کہ واہ قتل ہو کوئی دیہاتی آدمی کتہر آدمی کے علاوہ کوئی دوسرا مجھے قتل کرتا اس وقت بھی ان کو دلیل کر رہا ہے کہ انصار مدینے کے لوگ کھیتی کرنے والے تھے ہم لوگ تجارت والے ہمیں ہماری عزت زیادہ ہے ہمیں کوئی تجارت کرنے والا آدمی قتل کرتا یہ کھیتی کرنے والا ہمیں قتل کر رہا ہے اس کے بعد کہا کہ لفر فتح تمر تفر صاحب انیار غنم بکری چرانے والے چھوٹے تب کے آدمی بڑی اونچی جگہ پر تم بیٹھے ہو یعنی وہ مر رہا ہے مرنے جا رہا ہے اس کے باوجود تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹ دی تو یہ قصہ ہے
جلدی رکھے گا
صلی اللہ علیہ وسلم گزارش ہے
نیچے
جا رہے ہیں بھائی صاحب گزارش ہے کہ آپ ابھی سے اردو درس شروع کر دیں کیونکہ حجاج کرام کا آنا شروع ہو گیا اس لیے عربی درس کو بند کر کے برابر اردو ہی میں درس دیں اس سے انشاءاللہ کافی فائدہ انشاءاللہ شروع کریں گے ابھی آئندہ ہفتہ ہو سکتا وعدہ تو کیا ان سے تو چلے گا کچھ
شیخ صاحب موضوع لگاتے ہیں صحیح ہے
جی
موضوع لگاتے
ہیں ہاں موضوع کتاب الجہاد ہے کون
سا موضوع لکھتے
سوال یہ ہے کہ میں برما کا آدمی حالاً سعودیہ میں مقیم ہوں میرا والد صاحب برما میں انتقال ہوا اور والد صاحب کی جائیداد مال مسروقہ میں سے میرے لیے میراثی حقوق ہے گا کہ نہیں ہے گا نہیں ہوگا آپ کے لیے اور برما ایک کافر حکومت ہے جس میں 12% مسلمان ہیں باقی سب کافر ہیں باپ اور بیٹے یا کوئی بھی جو رشتہ دار ہیں ان کو تو وراثت کا مسئلہ اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تفصیلی طور پر اس کو ذکر کیا یو سکم اللہ اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین سب کچھ تفصیل کے ساتھ تو آپ کا حق ہے آپ یہاں رہیں بھی تو آپ کا حق وہاں ہے آپ کو یعنی وہاں سے اگر مل رہا ہے سرکاری طور پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے تو آپ وہاں جا کر کے لیں ہمارے خیال سے اس میں وہاں کوئی ممانعت تو نہیں ہوگی سرکاری طور پر
پکڑ لیں گے جن کو اور جائے
سوال یہ ہے کہ مذہب اور دین الاسلام کے درمیان کوئی شرعی رشتہ ہے مذاہب اور دین الاسلام کے مابین میں کوئی مابین جب کہیں تو میں نہیں مابین کوئی رشتہ ہے اگر مذہب کیا ہے ہر بار دین میں صحیح ثابت ہو تو شیعہ کا 12 مذہب صحیح ہونے کا اشکال کیسے ہوگا آپ لوگوں نے سوال سمجھا کہہ رہے ہیں یہ جو مذہب ہیں 4 یا 10 یا 5 جو بھی ہیں یہ دین کی چیز ہے یا دین سے خارج چیز ہے اگر دین کی چیز ہے تو پھر شیعہ وغیرہ کے مذہب بھی دین ہی میں سے ہیں شیعہ میں بھی کئی مذہب ہیں خوارج میں بھی کئی مذہب ہیں کیسانیہ کون کون کیا کیا تو کیا یہ سب مذاہب صحیح ہیں دیکھیے میں ایک انشاءاللہ نفی تلی جچی مختصر بات کہوں گا اور وہ بھی ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ کہ اصل دین پیارا رسول کے زمانے میں جب مکمل ہوا تو وہی اصل رہا کوئی بھی مسئلہ جب قرآن اور حدیث میں مل جائے تو پھر اس میں کسی کی رائے نہیں دیکھنی کوئی مذہب نہیں ہے جائز ہی نہیں ہے آپ اس کو میں پوری ذمہ داری سے کہوں گا کہ جائز ہی نہیں ہے اس بہانے پر آپ کو کسی کا قول لینا کہ ان کے پاس اور کوئی آیت رہی ہوگی اور کوئی حدیث رہی ہوگی یہ چیز کہنا جائز ہے البتہ بہت سے مسائل ایسے ہیں ہر زمانے میں پیدا ہوئے جو منصوص طور پر کلام پاک میں اس کا ذکر نہیں پیارے رسول کی احادیث میں اس کا ذکر نہیں مثلا اس زمانے میں کسی دوسرے کا خون لے کر کے کسی دوسرے کے جسم میں ڈالنا جائز ہے کہ نہیں جائز کسی کا گردہ لے کر کے کسی کے جسم میں اس کو زراعت کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے, یہ سب مسائل اس زمانے میں نہیں تھے. تو اس قسم کے مسائل اس زمانے میں بھی آئے, ائمہ کرام کے زمانے میں. جہاں بھی کوئی مسئلہ اس طرح کا ہو, اس میں علماء, جو امت کے بڑے بڑے علماء, ان کو حق ہے اپنی رائے دینے کا, اور اپنی رائے کے مطابق وہ دلیلیں بھی جمع کریں گے. اس صورت میں آپ کسی بھی معتبر امام کی بات کو لے سکتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ نہیں ہر مسئلے میں ہم انہیں کو لیں گے, یہ بھی شرعی چیز نہیں, یہ بھی آپ سمجھ لیں. اس وجہ سے یہ کہنا کسی کا کہ ہم بلی مذہب میں پلے ہوئے ہیں سعودیہ میں, ہم تمام مسئلہ انہیں کے مسئلہ پہ لیں گے, حدیث کے خلاف بھی پڑھیں, یہ دین کے خلاف ہے. اللہ کے اس کے بارے میں سوال ہوگا قیامت میں, قبر ہی میں جاتے ہی تین سوال ہوں گے جو دین کی بنیادی سوال ہیں اور دین کے بنیادی امور کے سوال ہیں. من ربک, من دینک, من نبیک. نبی کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارے امام کون تھے. تمام جتنے ائمہ ہیں سب ہم سب کے امام ہیں, اور یہ کہنا کہ نہیں ہم انہی کے تابع رہیں گے, یہ بھی شرعی چیز نہیں. اس کو آپ یاد کر لیں, اور پوری ذمہ داری سے میں کہتا ہوں آپ اس کے بارے میں تفصیل سے مطالعہ کریں, تو ہمارے ائمہ کے خود اقوال بھی اسی پر تال ہیں, اور اسی کی آپ نے ائمہ نے تربیت دی ہے. خود امام بونیفا رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام اوزائی, امام ابن حزم نے خود, جو بہت ہی سخت آدمی ہیں اور اپنے کو جن کو ظاہری کہا جاتا ہے, انہوں نے خود کہا کہ میں اپنے طور پر اجتہاد کرتا ہوں, میری بات غلط ہو تو اس کو تم دوسروں نے تو دیوار سے کہا, اس نے کہا کہ حش میں ڈال دو, یعنی پیخانے میں ہماری بات ڈال دو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں ادھر وہ قولی ارض الحائط, میرے قول کو دیوار پہ مار دو, لیکن انہوں نے کہا کہ میرے قول کو تم پیخانے میں ڈال دو. تو کہنے کا مطلب ہے تمام ائمہ نے ہمیں یہ تلقین کی, لے دے کر کے خلاصہ یہ ہوا کہ ہم سب کو ایک اللہ اور ایک رسول کو اصل ماننا ہے. اس کے بعد اگر اجتہادی مسائل ہیں جس میں حدیث اور قرآن کی دلیل صحابہ کرام خلفاء راشدین کے دلیل کے قول سے نہیں ملتی ہے, تمام علماء حق جو ہیں ان کو حق ہے کہ اجتہاد کریں, ان میں سے کسی کا اجتہاد کسی وقت بھی آپ لے سکتے ہیں. یہ نہ کہیں کہ نہیں ہم انہی کے تابع ہیں, اور تاریخ کا مطالعہ آپ کریں گے تو اسی ایک کے تابع رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت کچھ جنگیں آپس میں ہوئی انہی مذاہب کی وجہ سے. آپ کو معلوم ہے اسی اللہ کے گھر میں چار مسلح قائم تھے کہ نہیں تھے, کیوں, اور یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز کو جائز نہیں سمجھتے تھے. یہ دین کی بات ہوئی, اسلام کی بات ہوئی نہیں. وہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دار رسول نے منا میں دو رکعت پڑھی چار رکعت والی نماز, حضرت ابو بکر نے دو رکعت والی چار رکعت والی دو رکعت پڑھی, حضرت عمر نے اسی طرح, حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو انہوں نے کسی سبب کی بنا پر ظہر چار رکعت, عصر چار رکعت نماز پڑھنی شروع کی. حضرت عبداللہ ابو ایوب انصار, حضرت سید ابن ثابت, انہوں نے کہا واللہ تم دار رسول کے خلاف کر رہے ہو, اور باقاعدہ ان سے انہوں نے مناظرہ کیا. اس کے بعد جب جماعت پڑھی تو انہیں کے پیچھے چار رکعت کی نماز پڑھی. دیکھیے یہ بھی ہے, لوگوں نے کہا کہ آپ تو ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور پھر آپ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں. کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ امیر وقت اس کا اختلاف ہو. دیکھیے مسئلہ یہ بھی ہے, بعض انہیں روایتوں میں شرحوں میں آیا ہے کہ وہ اکیلے دو رکعت پڑھتے تھے لیکن اختلاف کو ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے تھے. ایک چیز ہے, آپ دیکھیں ایک صحیح حدیث ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر دیں گے, یمیتون الصلاہ, مار ڈالیں گے نماز کو, یعنی آخری وقت میں پڑھیں گے. صحابہ نے فرمایا کہ پھر ہم کیا کریں گے اللہ کے رسول, پھر رسول نے فرمایا تم نماز کو اپنی نماز کو اپنے وقت میں پڑھ لو, اور جب وہ لوگ پڑھیں تو تم بھی ان کے ساتھ پڑھ لو. یعنی گویا ایک اختلاف سے بچنے کے لیے, یہاں اختلاف کو تشکلام کر کے اور یہ کہا گیا کہ نہیں ہم الگ نماز پڑھیں گے, ان کا امام کھڑا ہوتا تھا, دوسرے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر جب یہ فارغ ہوتے, اور اس میں بھی لڑائی ہوئی تھی, اور اس میں باقاعدہ حکومت کو دخل دے کر کے کہ پہلے کون پڑھے گا فلاں نماز اور بعد میں کون پڑھے گا, مغرب کی نماز کون پڑھے گا پہلے, یہ سب جنگیں ہوئی آپس میں, اور ادھر ٹولہ بنا کر کے بیٹھے ہیں وہ نماز پڑھیں, جب وہ فارغ ہوئے تو یہ اٹھیں گے. کتنی بری حالت تھی سبحان اللہ, آپ سوچیں. تو یہ ایک امام کو پکڑنے کی وجہ سے یہ سب خرابیاں ہیں اور ہوئی اور ہوں گی. اس وجہ سے جو لوگ اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم کتاب اور سنت کے داعی ہیں اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والے, وہ ائمہ کو گالی نہیں دیتے ہیں نہ ائمہ کا خلاف کرتے ہیں. ہاں ان کی بات اگر منقول ان سے جو ہے وہ خلاف پڑتی ہے قرآن حدیث کے تو چھوڑ دیتے ہیں انہی کے کہنے کی بنا پر, کیونکہ انہوں نے اجتہاد کیا, اجتہاد میں غلطی ہوتی ہے. یعنی دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے ڈھونڈ کر کے مسئلہ نکالا. اس وقت ان کے اوپر واجب تھا کہ وہ امت کو جو جن کے جو ان کے ارد گرد ہیں انارکی سے بچا کر کے ان کو فتوا دیں, اور سب پر واجب تھا کہ ان کی اطاعت ہے. لیکن ان کو ڈر تھا کہ جس مسئلے میں قرآن حدیث نہیں مل رہا ہے خطرہ ہے کہ غلطی ہو. تو انہوں نے کہا کہ اگر میرا قول پیارے رسول کی حدیث کے خلاف پڑے میرے قول کو چھوڑ دو. صاف تاکید فرمائیے, ابن عابدین حاشیہ حنفی مذہب کی بہت بڑی کتاب ہے, اس کے حاشیے میں خود انہوں نے نقل کیا کمال ابن حمام نے.